بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. یہ سورة النجم کی جو 53 سورہ ہے کلام پاک کی اس کی یہ آیت نمبر 32 ہے. ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے آتا ہے کہ حق تعالیٰ کے لیے آسمان اور جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. انجام کار یہ ہے کہ برا کام کرنے والوں کو ان کے برے کام کے عوض میں خاص طور کی جزا دے گا اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کے عوض میں جزا دے گا. وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے جن کو اس کی جزا ملے گی اچھے کاموں کی وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور ان میں بے حیائی کی باتوں سے بالخصوص زیادہ بچتے ہیں. بے حیائی کی باتوں سے بالخصوص بچتے ہیں. الا اللمم مگر ہلکے ہلکے گناہ. ہو اعلم بکم وہ تم کو اور تمہارے احوال کو اس وقت سے خوب جانتا ہے جب تم کو زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتے. فلا تزکو انفسکم تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو, اپنے کو پاک مت سمجھا کرو, یعنی تزکیہ کی نسبت اپنی طرف نہ کرو. اصل جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فلا تزکو انفسکم کہ میں میرا تزکیہ ہو گیا, میں نے اپنا تزکیہ اپنے نفس کا کر لیا, یہ نسبت اپنی طرف مت کرو, اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو. پھر فرماتے ہیں ہوا عالم و بمن اتقا کہ تقوی والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں. جب جانتے ہیں تو تم اپنا دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ تم نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اب اس آیت سے تزکیہ کی ضرورت بھی پتہ چل گئی کیونکہ یہاں پہ ہے ولا تزکو انفسکم. تزکو جو ہے یہ ہے جو لفظ ہے وہ زکا ہے. اب یہ آیا کلام پاک میں دوسری جگہ قد افلح من زکا, وہ فلاح اس کے لیے ہے جس نے تزکیہ کر لیا. زکا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا یعنی اس کو گناہوں سے پاک کر لیا. یہاں یہ ہے کہ لا تزکو انفسکم وہی لفظ ہے یہاں بھی. تو زکو بھی وہی ہے, زکا سے نکلا ہے اور اس کا بھی مزہ یہی تزکیہ ہے. تزکیہ کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک تو یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ فعل متعدی ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو ان کو پاک کرو, یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ اپنی طرف منسوب کرو پاکی کو. تو یہاں جو کلام پاک میں ہے یہ ہے کہ تزکیہ کو اپنی طرف منسوب مت کرو, یہ مت کہو کہ میرا نفس بہت اچھا ہے میں پاک ہوں, اس سے منع کیا گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کس نے تزکیہ کیا ہے کس نے نہیں. اب اسی آیت سے بھی پتہ چلا کہ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو پاک مت بتاؤ, ولا تزکو انفسکم. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ہوا عالم بمن اتقا, اور اللہ تعالیٰ کو تو خوب پتا ہے کہ کون کس کو تقویٰ ہے. تو اس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے تقویٰ اور تزکیہ دونوں ایک ہی ہیں. پھر یوں کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو ہم جانتے ہیں کہ کون تزکیہ کیے ہوئے, یہ نہیں فرمایا. فرمائش سے پتا چلا کہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں, تزکیہ اور تقویٰ کے معنی ایک ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس بات میں یہی فرمایا کہ دیکھو تقویٰ اور تزکیہ مترادف ہیں ایک ہی معنوں میں, اسی لیے حق تعالیٰ نے یوں فرمایا. اور یہ اس بات کو یوں بھی سمجھنا ہے کہ تقویٰ اور تزکیہ ایک ہی چیز ہے, تزکیے سے تقویٰ ہی حاصل ہوتا ہے. تزکیہ اور تقویٰ دو چیزیں نہیں ہیں. تزکیہ نفس ہو جائے گا تو تقویٰ حاصل ہو جائے گا. اس کا تو مطالبہ کلام پاک میں جگہ جگہ کیا گیا. پتہ چلا کہ جہاں جہاں تقویٰ کا مطالبہ ہے وہاں حقیقتا تزکیہ نفس کا مقابلہ ہے, کہ اپنے نفس کو پاک کرو ان امراض سے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اتنے ماشاءاللہ جماعتیں اور اس قدر تفسیر کا درس اور یہ اور وہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے, اس کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ تقویٰ حاصل کیا جائے, نفس کا تزکیہ کیا جائے. اس کی باتیں کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا, خالی دعوی ہی دعویٰ ہے. اسی لیے فرما دیا ولا تزکوا انفسکم, تم تو باتیں ہی کرتے رہتے ہو خالی, بڑے پاک ہیں تم, بڑے عالم ہیں, بڑے فلاں ہیں تم نے, کبھی تو تم تزکیہ کرو. مقصود پتہ چلا اس آیت سے بھی مقصود یہی ہے کہ تم اپنے کو تزکیہ کو اپنی طرف منسوب نہ کرو, بلکہ تزکیہ کرواؤ اپنا, اپنے نفس کو پاک کرو. جب وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر بعد فرمایا ہوا عالم و بمن اتقا, فرمایا کہ تقویٰ جو ہے باطنی عمل ہے. چنانچہ حدیث شریف میں صراحتاً مذکور ہے الا ان التقویٰ ہاہنا و اشار الی صدرہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سنو تقویٰ یہاں ہے, اور اسی کا تزکیہ کیا جاتا ہے نفس کی تزکیہ. تقوی کے معنی لغت میں ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہیں, یعنی گناہوں سے بچنا اور ڈرنا. تو ظاہر ہے کہ یہ باطن کے متعلق ہے, ظاہری عمل تو ہے نہیں. گناہوں سے بچنا, ڈرنا, ڈر کر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بچنا, یہ خود ہی اصلاح باطنی, اصلاح باطنی نام ہی اسی کا ہے. چنانچہ ایک دوسری حدیث شریف میں اس کی پوری تصریح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے, جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے. سن لو وہ دل ہے. اس سے تقوی کی حقیقت واضح ہو گئی, اس سے تو بہت ہی واضح ہو گئی کہ تقوی جو ہے ایک صلاحیت قلب ہے, کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہی تزکیہ, دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے تزکیہ کا دعویٰ مت کرو, بلکہ تزکیہ کرو. چنانچہ دوسری آیت میں قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اس کو گناہوں سے پاک کر لیا, اس کو فلاح پائی. اور ایک اور آیت میں ہے قد افلح من تزکا, سورۃ الاعلیٰ میں ہے قد افلح من تزکا. آج میں نے اپنے کئی طلبا سے پوچھا, بعض بڑوں سے پوچھا, عربوں سے, میں نے کہا کہ تزکا آیا ہے قد افلح من تزکا, قد افلح من زکاہا, تو خیر واضح ہے کہ زکاہا کا مصدر ہے تزکیہ, زکا پاک کرنا گناہوں سے. زکاہا اپنے نفس کو پاک کر لیا, اس نے فلاح پائی. اور یہاں فرمایا قد افلح من تزکا, تزکا تو دوسرا, تزکا تو تفاعل کے اوپر ہے. یہ میں نے کہا کہ یہ جس طرح سے لفظ ہے کہ تکرما جیسے لفظ ہے, اس کا مصدر ہے تکرم, اور تکبرا بڑائی اختیار کی, تو اس کا مصدر ہے تکبر. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا بتاؤ تزکا فعل ماضی ہے, کلام پاک میں آیا قد افلح من تزکا, مصدر بتاؤ. ابھی ایک بھی عربوں میں سے ایک بھی جواب نہیں دے سکا, حالانکہ یہاں وہ ہمارے جو عربی پڑھنے والے ہیں فوراً جواب دے دیں گے, یہ لوگ جواب نہیں سکھا رہے. میں نے کہا تم اہل زبان ہو, تمہاری اس میں سے ایک آیا جو کہ اس کو علم بھی تھا, کہنے تزکا, بہت اسے کوشش کی ادھر سے ادھر, میں نے کہا وہ نہیں نکال سکے. تزکا کا مصدر کیا ہے؟ جیسے زکا کا مصدر ہے تزکیہ, جیسے وہ ہے شرفا کا مصدر ہے تشریف, اسی وزن پہ یہ آیا ہے. اس کے قاعدے ہیں, جب آخر میں یہ آ جائے تو کیا کرتے ہیں. تو تزکا جو ہے وہ اس کا مصدر اصل میں ہے تزکی, جیسے تشفی, جیسے تسلی, اور جیسے ترقی, ایسے ہی تزکا کا مصدر ہوگا تزکی. ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا, لیکن حکیم النبت حضرت نے اس میں واضح فرما دیا ہے کہ یہ اس کا مصدر ہے تزکی. تزکی, تزکی آپ نے ترقی تو سنائی ہے, آپ کی ترقی ہو گئی, بالکل وہی لفظ ہے ترقی کی طرح سے تزکی. تزکیے سے جو چیز حاصل ہوگی وہ متزکی, اس کا مصدر تزکی ہے. اسے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. اسے تعلم ہے, تعلم میں ایک تو ہے تعلیم, تعلیم سکھانے کے معنی میں, تعلیم علمہ سے تعلیم ہے, اس نے اس کو سکھایا, اس نے اس کو تعلیم کی, اس کا مصدر ہے. اور تعلم وہ چیز واقع ہو گئی, یعنی اس نے سکھا دیا, سکھانا ہو گیا, تعلم تعلم ہو گیا. اس طرح سے بہت سے الفاظ ہیں, ہم اسی طرح سے ترقی ہے. اور اس کا وہ ہے جس طرح سے تزکیہ ہے ترقی کے لیے, ترقیہ ہے, ترقیہ آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ ترقیہ. تو بتائیے اگر آپ کے محکمے نے آپ کا ترقیہ کر دیا تو آپ کی ترقی ہو گئی یا نہیں ہو گئی, بتائیے, نہیں ہوئی. لازم ہے نا, اگر ترقیہ کر دیا گیا کسی کا تو ترقی اس کی ہو گئی. یہ نہیں ممکن ہے کہ کہے محکمے نے تو آپ کی کمپنی نے تو آپ کا ترقیہ کر دیا لیکن میری ترقی نہیں ہوئی, ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا, یہ لازم و ملزوم ہے, سمجھیے اچھی طرح سے. حکیم النبت نے یہی بات سمجھائی ہے, لیکن اس کو واضح پڑھ کے سمجھنا مشکل ہے, لیکن اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ترقیہ ہو گیا, ترقیہ کر دیا گیا, ترقیہ تو کوئی اور کرے گا نا, ترقیہ تو آپ کا محکمہ کرے گا, آپ کے ڈپارٹمنٹ کرے گا, آپ کا یا آپ کا افسر کرے گا, آپ کے افسر نے آپ کا ترقیہ کر دیا تو آپ کی ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ترقی ہو گئی. اسی طرح سے جب تزکیہ ہو گیا تو یقیناً تزکی حاصل ہو گئی. اب کلام پاک میں دو آیتیں اس طرح کی, ایک ہے قد افلح من زکاہا, یعنی فلاح اس کو ملی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اور قد افلح من تزکا, اور فلاح اس کو ہوئی جس کے نفس کی تزکی ہو گئی. تو تزکی کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا ہو جانا, تزکیہ کا ہو جانا تزکی کا لفظ. تزکیہ کریں گے تو لازم ہے کہ تزکی ہوگی. تو یہ دونوں آیتوں میں فرق نہیں ہے, قد افلح من تزکا اور قد افلح من زکاہا, دونوں میں فرق نہیں ہے. اور یہ جو آیت پڑھی گئی اس میں بھی وہی ہے کہ گما پھرا کے بعد وہی ہے کہ دیکھو تم دعویٰ مت کرو, تم تزکیہ کرو نا, تم تزکیہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے کس نے تزکیہ کیا, تم تزکیہ کرو. تو خیر یہ تو خیر علمی بات ہے, بہرحال تزکیہ ہو یا تقویٰ ہو بات ایک ہی ہے. حکیم النبت رحمۃ نے فرمایا ہے کہ تقویٰ اور تزکیہ ایک ہی معنوں میں, ایک ہی چیز ہے, مترادف فرمایا ہے, ایک ہی معنی ہے, دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تقویٰ اور تزکیہ. کیونکہ حق تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر لا تزکوا انفسکم ہو اعلم بمن اتقا, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, حدیث شریف سے صاف پتہ چل گیا کہ یہ قلب کی ایک حالت کا نام تقویٰ ہے, اور وہ قلب کی حالت جو ہے وہی تزکیہ نفس ہے. تو کلام پاک میں اپنے نفس کو پاک کہنے کی ممانعت کی گئی اور تزکیے کا حکم کیا گیا ہے, یہ بات تو صاف ہو گئی. اور یہ بات ایسی نہیں جو لوگوں کو معلوم نہ ہو, ہم لوگ جو یہاں آتے ہیں وہ اسی مقصد سے آتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے. جتنے بھی حضرات یہاں پہ ہیں, یہ ہم لوگ سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے. کلام پاک میں حق تعالیٰ نے جہاں فرمایا قد افلح من زکاہا, تو اس میں تو حق تعالیٰ نے مدار فرما دیا, یعنی فلاح کا مدار یہی ہے کہ تزکیہ نفس ہو, بغیر اس کی فلاح نہیں حاصل ہو سکتی. اس سے پتہ چل گیا کہ تزکیہ نفس ضروری ہے. اور چونکہ یہاں پہ ہم لوگ جمع ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو, بیان سننے اسی لیے آئے ہیں کہ کوئی بات ایسی مل جائے جس سے ہماری اصلاح ہو جائے, تو ہم سب اصلاح کو ضروری سمجھتے ہیں. اصلاح کو ضروری سمجھنے کا مطلب ہم سب تزکیہ نفس کو ضروری سمجھتے ہیں. اس میں تو خیر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے جو حکیم النبت رحمۃ اللہ نے بتائی ہے کہ تزکیہ کی حقیقت سمجھنی چاہیے, تزکیہ ہے کیا, اور اس سے تزکی کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی. تزکیہ کی حقیقت حکیم النبت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیان سے پہلے تزکیہ کی حقیقت بیان کر دوں, کیونکہ بعض دفعہ حقیقت کے معلوم نہ ہونے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. سو تزکیہ کے معنی ہے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا, یہ تو معنی ہے اس کے. اور فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جسم کی ایک حالت صحت ہوتی ہے اور ایک حالت مرض, اسی طرح سے باطن کی بھی ایک حالت صحت ہے اور ایک حالت مرض, اسی کا نام ہے تزکیہ, کہ نفس کو امراض باطنہ سے پاک کرنا, باطنی جو امراض ہے نفس میں ان سے اپنے نفس کو پاک کر لینا, یہ تزکیہ. یہ فرض عین ہے, کلام پاک کی آیات سے اور حدیث شریف سے یہ فرض عین ہے, فلاح کا مدار ہی ہے.
اس کے بغیر ہوئے گا نہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کبر کا کبر کیسے نکلے گا؟ کبر تو تزکیہ نفس سے ہی نکلے گا. کبر کا نکال نہیں تو تزکیہ نفس ہے, تو وہ تو جائے گا ہی نہیں جنت میں. صاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلط فرما سکتے ہیں, قیامت آ جائے گی اس کے خلاف نہیں. جو شخص کبر کو لے کر قبر میں جائے گا وہ عذاب کو بھگتے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. تو اس سے پتا چلا کہ کس قدر ضروری ہے یہ چیز کہ نفس کو امراض باطنہ سے پاک کیا جائے. فرمایا یہی تزکیہ ہے جس کا شریعت میں جس کی نہایت تاکید سے اس کا حکم کیا گیا ہے, اور اسی کو فلاح اس کے اوپر منحصر ہے. فلاح اسی پہ منحصر ہے. لا تزکو انفسکم, کہ تزکیہ کو اپنی طرف منسوب مت کرو, اپنے کو پاک مت بتاؤ, اپنے کو مقدس نہ سمجھو. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو پاک نہیں بتاتا. دیکھیے حالانکہ نبی تھے تو اسی وجہ سے کہ لا تزکو انفسکم, اپنے نفس کو پاک نہ بتاؤ. فرماتے ہیں کہ شریعت میں تزکیہ کا ایک یہ بھی جز ہے کہ شریعت میں جو امور مضر ہیں ان کو جانو, کیونکہ ان کے نہ جاننے سے دینی ضرر ہوتا ہے جو کہ خسارہ عظیم ہے, اور یہ ایسا نقصان ہے کہ اس کا ضرر موت سے بھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ آپ بری چیزوں, آپ بچھو کو جانتے نہیں بچھو ہے, سانپ کو جانتے نہیں سانپ ہے, آپ کبر کو جانتے نہیں کہ کبر کیا چیز ہے, اور سب کے سامنے اکڑ اکڑ کے کبر کرتے ہیں, عجب کرتے ہیں, اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کتنا بڑا ضرر ہوا کہ اس کا تو علاج ہو ہی نہیں سکتا. وہ شخص اپنا تزکیہ کیسے کرا سکتا ہے جس کو یہی پتا نہیں کہ کبر ہے کیا, وہ تو سانپ بچھو لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ضرر ہے, اس کا ضرر موت سے بھی ختم نہ ہوگا بلکہ مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا, اور یہ سخت ضرر ہے جس کا تحمل انسان کو نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانو یسألونہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی, یعنی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی تحقیق کیا کرتے تھے کہ خیر کیا کیا ہے, اور میں شر کی تحقیق زیادہ کیا کرتا تھا اس خوف سے کہ میں اس سے بچ جاؤں, میں اس سے مبتلا نہ ہو جاؤں. اس لیے جو چیز دین کو مضر ہو اس کی تحقیق کر لینا لازم ہے. چنانچہ انہی تحقیقات میں فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ تم لا تزکو انفسکم کے معنی بھی سمجھ لو, کہ کہیں تم کو بعد میں کوئی بہکا نہ دے یا شیطانی وسوسہ نہ ڈال دے کہ لا تزکو انفسکم کے بارے میں شبہ صرف ان کو پیدا ہوگا جو عربی نہیں جانتے, علوم عربیہ سے جو واقف نہیں, صرف ترجمہ پڑھ لیا. سمجھ لو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاک مت بتلاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ پتہ یہ چلا کہ اپنے نفس کو پاک کرو, اس کا حکم ہے جو دوسری آیات اور کلام پاک سے ثابت ہے. فرماتے ہیں مگر اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو عربیت سے واقف ہو, اس لیے فہم قرآن کے لیے عربی جاننے کی سخت ضرورت ہے. بدون زبان عربی کا کافی علم حاصل کیے قرآن کا صحیح ترجمہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور جو عرب ہیں آج کل, آپ کو بتایا میں نے آج میں نے کتنے تجربے کیے, کہ یہ بتاؤ کہ قد افلح من تزکا میں تزکا آیا ہے, اس کا مصدر بتاؤ کیا ہے, کوئی نہیں بتا سکا, ایک شخص نہیں بتا سکا. میں کل پھر پوچھوں گا لوگوں سے, پتا یہ چلا کہ ان کو عربیت اثر میں نہیں آتی, بس ایسی ہے عام بول چال والی عربی اختیار کر لی ہے. اصل میں جس عربیت کی درکار ہے کلام پاک کو سمجھنے کے لیے وہ ان کو بھی نہیں آتی. مثالیں بھی دی ہیں اس کی, خیر یہ غلط نہیں ہے اس بیان کی, جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے جب تزکیے کی حقیقت سمجھ میں آ گئی اور تزکیے کا فرض ہونا سمجھ میں آ گیا کہ یہ فرض عین ہے, تو اب جو آدمی تزکیے نفس میں لگتا ہے اس سے دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں, اور مختصرا آج یہی بتانا ہے کہ وہ دو غلطیاں کیا ہیں. ان دو غلطیوں کی وجہ سے ہم میں سے بہت سے رہ جاتے ہیں. دو غلطیاں ہیں اور دونوں غلطیاں ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں, سمجھنے کی بات ہے, لیکن واضح سے ہی پڑھ دیتا ہوں. لیکن اس کو جو حضرت فرما رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تزکا تزکیہ ہو جانے کو کہتے ہیں. تزکی تزکیہ ہو گیا تو تزکی کہیں گے, جیسے ترقیہ ہو گئے, کسی نے آپ کا ترقیہ کر دیا تو آپ کی ترقی ہو گئی. کسی شخص کے پاس آپ گئے, اس نے آپ کا تزکیہ تو خیر بندہ خود اپنے نفس کا کرتا ہے, قد افلح من زکاها. اپنے نفس سے تزکیہ، لیکن شیخ کی نگرانی میں، شیخ کی وہ نصیحتوں اور اس کی تعلیم کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو تزکیہ ہو گیا تو اس کو تزکی کہتے ہیں، جیسے ترقیہ ہو گیا تو ترقی کہتے ہیں. اچھی سے سمجھ لیجیے اس کو. اب آپ سنیں گے مضمون تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. فرماتے ہیں اب میں اصل مضمون کو بیان کرتا ہوں. آگے تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ، تھوڑا تھوڑا سب لوگ آگے آ جائیں، جگہ ہو جائے. فرمایا تزکیہ کے متعلق سالکین کو کچھ غلطیاں واقع ہوتی ہیں. وہ دو غلطیاں ہیں. ایک یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ کی غایت تزکی ہے. آپ حیران ہوں گے، ایک عالم صاحب سے میں نے کہا پڑھیے تو صحیح یہ لفظ کیا ہے، تزکی جہاں لکھا ہوا ہے. اچھے اچھے علماء کو پتا نہیں، یہ بھی اس کا تلفظ بھی نہیں بتا سکے. آپ بھی میرے خیال بہت سے لوگ واعظ پڑھیں گے تو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ تزکی پڑھیں گے اس کو. اور اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ وہی ہے ترقیہ سے ترقی، جیسے تسلی اور تشفی ہے ویسے یہ تزکی ہے. یعنی کسی چیز کا ہو جانا، کسی تزکیہ کا ہو جانا تزکی کہلاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ کی تو غایت تزکی ہے، تزکیہ تو ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ تزکی حاصل ہو جائے. پس جب تزکیہ پر تزکی ان کے زوم میں مرتب نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتے ہیں مجھ کو تزکی تو ہو نہیں رہی ہے، کریں گے ترقیہ کا تو حکم، ترقیہ کا تو آرڈر آ چکا ہے لیکن ترقی نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح سے ہم تزکیہ کر رہے ہیں نفس کا لیکن تزکی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ شکستہ خاطر ہو کر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. کہیں ہیں چنانچہ ہمارے احباب میں سے بھی کہ لایانی کلام کا علاج پوچھا. اب یہی ہے تزکیہ نفس، تو یہی ہے کہ جو تمہاری خراب عادتیں ہیں ان کا علاج پوچھو، اور جو بتایا جائے وہ کرو، اور کر کے شیخ کو اطلاع دو. بس اسی سے رفتہ رفتہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اب لایانی کلام ایک عجیب چیز ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لایانی کلام ایک معمولی سی چیز ہے، اس کا علاج کر لیں گے تو کام ہو جائے گا، جیسا ہو جائے گا. لیکن لایانی کلام جائے گا کب آپ کو پتا ہے؟ لایانی کلام جائے گا تو پتہ نہیں کتنے رضائل نفس کو لیتا ہوا چلا جائے گا. یہ وہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایسا اندر ایک ہے مرض لایانی کلام کے تقاضے کا، بولنے کا تقاضا ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنے ہی رضائل کو لے کے چلا جاتا ہے. اس لیے لایانی کلام کا علاج بہت اچھی طرح سے کرانا چاہیے. مجھے خود میرے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب نے مجھے کافی عرصہ یہ فرمایا ہوا تھا کہ جب لایانی کلام ہو تو ایک وقفہ کرو، اتنی نفلیں پڑھو، اتنا پیسہ خیرات کرو، گھڑی پہ کچھ لکھ کر باندھو، پٹا لگا وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرو. ایک عرصے تک یہ ایک فوراً یاد، چونکہ گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور اندر سے نفس کے بہت سارے رضائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک دو دن میں جانے کی چیز نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتہ ہم نے مشق کر لی، اب ہم کو تزکی ہو مل جا تزکی ہو جانی چاہیے. تزکی کیسے ہو جائے گی؟ جتنا تزکیہ ہوگا اتنی تزکی ہوگی نا. جتنا آپ نے کہا کہ ترقی ہو ترقی ہو ترقی، تو آپ کا ترقیہ ہی تھوڑا سا ہوا ہے. آپ کی ترقیہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی تنخواہ 200 ریال بڑھا دی گئی، تو 200 ہی ریال بڑھے گی نا، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی. جتنا ترقیہ ہوگا اتنی ترقی ہوگی. اسی طرح سے جتنا تزکیہ کریں گے اپنے نفس کا اتنی تزکی ہوگی نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. اس کو فرما رہے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو تزکی نہیں ہوئی، ہمیں تو وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، چنانچہ وہ شکستہ خاطر ہو کر عمل کو. اور یہ بالخصوص لایانی کلام میں بہت پیش آتا ہے. لایانی کلام میں زیادہ اس لیے پیش آ جاتا ہے کہ لایانی کلام کو اکثر لوگ گناہوں کی فہرست میں تو ڈالتے نہیں ہیں، تو اس لیے شیر ہو جاتے ہیں. کیا ہوا؟ غیبت کا علاج آسان اور غصے کا علاج بھی اسی لیے مشکل ہو گیا ہے آج کل ہمارے احباب میں سے. غصے کا علاج اس لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اس غصے کو جو وہ کرتے ہوتے ہیں وہ نہ حرام یا گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ سراسر حرام اور گناہ ہے. یہاں تو غلطی دوسری ہے کہ سراسر حرام اور کو ہی سراسر حرام و گناہ نہیں سمجھتے. یہ اللہ میں کا جس پہ فضل ہوگا اسی کا علاج ہوتا ہے، اسے یہ علاج ہی مشکل ہو جاتا ہے. جب غصے کو حرام ہی نہیں سمجھا، اپنے کو جسٹیفائڈ سمجھا، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں. بھائی صحیح تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، بے شک صحیح کہہ رہے ہیں، تو غصہ کرنے کا کیا حق ہے آپ کو؟ بغیر غصے کے بھی تو کہہ سکتے ہیں، بات صحیح ہے. غصہ تو حرام ہے. غصہ تو جس غصہ آیا ہے اس وجہ سے کوئی شر پہنچا رہا ہے. اس شر کو روکنے کی تدبیر تو کرنا جائز ہے, لیکن غصہ کرنا تو جائز ہے, غصہ کرنا تو حرام ہے. تو اکثر لوگ تو غصے کو حرام ہی نہیں سمجھتے, بلکہ بہت فخر کرتے ہیں غصہ کر کے. اس کی وجہ سے غصے کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور لایانی کلام کا علاج اس وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے کہ لایانی کلام کو تو سرسری لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو گناہ تو ہے نہیں, یہ حرام کون سا ہے. جی لایانی کلام یہ ہے کہ وہ کلام جس کی ضرورت نہ ہو وہ کہہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, چاہے ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو, سب لایانی. لایانی کلام اس کو کہتے ہیں کہ جو بلا ضرورت بولا جائے. ہوتا یہ ہے کہ بولنے کے تقاضے اٹھتے ہیں, اب بولنے کا تقاضا اٹھا اور آپ نے بول دیا, بس یہی لایانی کلام ہے. یہ بہت سارے گناہ لے کے آتا ہے, یہی غیبت کرا دے گا, یہی عجب کرا دے گا, یہ سارے گناہ اسی سے ہوں. یہی غصے میں بھی کیا ہوتا ہے, غصے میں بھی آپ کا جتنا کلام ہوتا ہے لایانی ہوتا ہے, لایانی کلام بھی ہے. تو بہرحال جو لایانی کلام کے علاج میں لگے ان کو بھی, جو غیبت, سب کو یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد ہم وہیں کے وہیں ہیں, ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. صحیح ہے, آپ نیند میں. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب تزکیہ پر تزکی ان کے زوم میں مرتب نہیں ہوتی تو شکستہ خاطر ہو کر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ ان کی غلطی ہے. کیونکہ تزکی تزکا کا باب تفعول کا مصدر ہے, تفعول کا مصدر ہے, تو اس کا ترتب تزکیے پر ضروری اور لازمی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تزکیہ کریں اور تزکی نہ ہو. جیسے ایک شخص کہے کہ میں نے کوئی چیز کاٹ دی اور پھر آپ کہیں کہ کٹا نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یا تو کاٹا ہی نہیں. آپ نے کہا میں نے کھیرا کاٹ دیا, کہیں نہیں کھیرا کٹا نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کھیرا کاٹا گیا ہو اور پھر وہ کٹا نہ ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. پتا چلا کہ آپ نے کاٹا ہی نہیں تھا تبھی نہیں کٹا, اسی لیے آپ نے تزکیہ کیا ہی نہیں تو تزکی نہیں ہو. اور آپ تزکی چاہتے ہیں, جیسے تسلی چاہتے ہیں اور تشفی چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں, ایسی آپ تزکی بھی چاہتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص تزکیے میں مشغول ہو اور اس کو تزکی حاصل نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسا تزکیہ ہوتا ہے ویسے ہی تزکی حاصل ہوتی ہے. اگر ناقص تزکیہ ہے تو تزکی بھی ناقص ہوگی, اور کامل تزکیہ ہے تو تزکی بھی کامل ہوگی. اور ظاہر ہے کہ تزکیہ کامل ایک دو دن میں نہیں ہو سکتا. آپ کی 50-50 سال کی عادت, بعض کی 20-20 سال کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں, غیبت کی, نامحرم کو دیکھنے کی, لایانی کلام کی, وہ کیسے ایک دن کے اندر ہو جائے گی تھی. تو تزکیہ کامل ایک دو دن میں نہیں ہو سکتا, تو پھر تزکیہ کامل بھی ایک دو دن میں کیوں کر ہو جائے گی. مگر لوگوں کو اولی دن سے شوق کامل تزکی کا ہوتا ہے کہ میں نے اب شروع کی تسبیح اور شروع کی کچھ شیخ سے پوچھ کر تو بس اب کامل ہو گیا, میں یہ کامل ہو جانا چاہیے مجھے. کیونکہ ہر شخص کمال کا طالب ہے اور کمال جلدی حاصل ہوتا نہیں, تو شکستہ خاطر ہو کر عمل کو چھوڑ دیتے. اچھی طرح سمجھ لیجیے اس مضمون کو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان احباب کو جو کہ اسلام میں لگے ہیں انہیں کو یہ مضمون بیان فرمایا کہ دیکھو تم شکستہ خاطر نہ ہو, تم اپنا کام کر. آج ہی ایک خط آیا, اس جواب میں نے کیا تھا یہی کہ دیکھیے تزکی تو ہوتی جاتی ہے, آپ کو محسوس نہیں ہوگا. جب بھی آپ کریں گے تزکیہ نفس, کچھ نہ کچھ تزکی ہوگی, کچھ نہ کچھ آپ کی ترقی ہوتی جائے, محسوس نہیں ہوگی. لیکن ہمیں ادھر نظر نہیں کرنا ہے, ہمیں تزکی کی طرف نظر نہیں کرنا, بلکہ کوشش کرتے جانا ہے بس. اور جو آدمی گرتے پڑتے چلتا رہتا ہے تو اس پر ایک دن اللہ کا فضل ہوتا ہے, بس اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیتے ہیں. تزکی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, خود ہی کر دیتے ہیں. یعنی یہ ممکن نہیں کہ تزکیہ کرے اور تزکی نہ ہو, لیکن یہ ممکن ہے کہ بندہ تزکیہ نہ کرے اور من جانب اللہ اس کی تزکی ہو جائے بغیر کسی اس کے. یہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے جب چاہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے کوشش کر رہا ہے لایانی کلام کی, غیبت چھوڑنے کی یا دوسرے گناہوں کی, اور وہ گر پڑتا ہے کہ بھائی وہ اس نے تھوڑے دن کیا پھر بھول گیا, پھر ذہول ہو گیا, پھر اس نے گڑبڑ کر بیٹھی, پھر ایسی ہوا, پھر ایسی ہوا, اب اس کے بعد وہ شکستہ خاطر ہو گئے, تو چھوڑے نہیں. چونکہ حق تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ گرتا پڑتا اپنے رب کی طرف چلتا جائے, چلتا جائے, پھر گر جائے, پھر اٹھ جائے, پھر چل پڑے. یہی عمر بھر کا ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی میں نہیں تو مرتے وقت تو ضرور حاصل ہو جاتی ہے وہ چیز جو کہ جس کے بارے میں ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا, نہ دل نے ذائقہ چکھا, وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. یہ ہے تزکیہ نفس کا حاصل. تو شکستہ خاطر ہو کر عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کو محققین منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس کی فکر ہی نہ کرو کہ تزکی کا ترتب ہوا یا نہیں, تمہارا کام تزکیہ کرنا ہے, تم اس میں مشغول رہو, تم سے تزکیے ہی میں مشغول ہونا مطلوب ہے, تزکی مطلوب نہیں, تم اس کی فکر نہ کرو. اور گو بظاہر یہ تحصیل کمال سے روکنا معلوم ہوتا ہے, لیکن واقع میں یہ روکنا نہیں بلکہ تحصیل کمال کی حقیقت میں ترغیب ہے, کیونکہ اول ہی سے جو تزکی کی فکر میں پڑا, ملازمت ہم نے شروع کی اور آپ ترقی کی فکر میں پڑے, آپ روز پوچھ رہے ہیں بھائی میری ترقی کب ہوگی, تو بتائیے وہ کام تو آپ گویا نہیں کر پائیں گے پورا. کر پائیں گے ابھی تو آپ نے کام شروع کیا ہے, اور اس کے بعد ہر مہینے پوچھتے ہیں میری تنخواہ کب بڑھے گی, تو ایسے شخص کی تو ممکن ہے ملازمت ہی چلی جائے. کیا پوچھتا رہتا ہے کیا بھائی کام, اس کو تو کام سے کام ہونا چاہیے. اب آپ فرض لیجیے افسر ہیں اور ایک بندہ ایسا ہے جو کام کرتا ہے, ہر دو گھنٹے کے بعد آپ پوچھا میں تو کام کیا میں نے, میری ترقی کب ہوگی, میری تنخواہ کب بڑھے گی, تو آپ کیا کریں گے کہ پاگل ہے ابھی تو کام شروع کیا اس نے اور ابھی ابھی چارہ ترقی بھی ہو جائے. اس کو کہیں گے بھائی تو کام میں لگا رہا تو ادھر توجہ ہی نہ کر کے ترقی ورقی کرنا, تو میرا میں کر دوں گا تیری ترقی, تو اپنے کام میں لگا رہا, یہی کہیں گے نا آپ اس کو, تم ادھر توجہ کیوں کرتے ہو, ادھر توجہ کرنے سے تمہارے کام میں عرج ہوگا. وہی وقت اور وہی قوت جو فکریہ ہے وہ تم اس میں لگاؤ کہ تم کام میں لگے رہو, اسی طرح سے تزکیہ نفس میں لگے رہو. تم کو اس سے کیا مطلب کہ میرا وہ حال ہوا کہ نہیں ہوا, مجھ کو فلاں چیز حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی, تم اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو, تم کام میں لگے رہو. جو دینے والا جب دیکھے گا کہ تم کام میں لگے ہو اور گرتے پڑتے چل رہے ہو, وہ ایک دن اپنی رحمت سے تم کو اٹھا لے گا اور تم کو وہ دولت عطا کرے گا کہ تم کو تمہارے وہم و گمان و خواب و خیال میں. فرماتے ہیں اس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, تم اس کی فکر ہی نہ کرو, تمہارا کام تزکیہ کرنا ہے جو تمہارے اختیار میں ہے, تم اس میں مشغول رہو. تزکیے میں مشغول ہونا مطلوب ہے, تزکی مطلوب نہیں, تم اس کی فکر نہ کرو. اور گو بظاہر یہ تحصیل کمال سے روکنا معلوم ہوتا ہے, لیکن واقع میں یہ روکنا نہیں بلکہ تحصیل کمال کی ترغیب ہے, کیونکہ اول ہی سے تزکی کی فکر میں پڑنا اور کچھ دنوں کے بعد تزکی کو اپنے زوم میں حاصل شدہ نہ دیکھنا طالب کے لیے پریشانی کا سبب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ تزکیے ہی کو چھوڑ دیتا ہے جو ذریعہ تھا حصول کمال کا. اور جب اس سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم تزکی کی فکر نہ کرو, تم سے یہ مطلوب ہی نہیں بلکہ تزکیہ نفس مطلوب ہے, تو وہ بے فکر اور یکسو ہو کر کام میں لگا رہے گا. یعنی خلاصہ یہ کہ اس سے یہ کہہ دیا گیا کہ میاں تم کام میں لگو, ہر ہفتے اطلاع دو شیخ کو, گھر میں تعلیم کرو, گناہوں سے بچو, جو تم کو اپنے گناہ نظر آئے شیخ سے پوچھو, شیخ جیسے بتائے ویسے تم کرتے چلے جاؤ, ہر ہفتے اطلاع دیتے چلے جاؤ, دیکھو تم اور کسی چیز کی فکر مت کرو. وہ کام جیسے کولو کا بیل کام میں لگا ہوا ہے, اس کو کچھ غرض نہیں ہوتی کیا ہوا کیا نہیں ہوا, میں جو چل رہا ہوں اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے, نتیجے کے تم چکر میں کیوں پڑے ہوئے, تم اپنا کام کرو, جو تم کو تسبیح بتائی گئی وہ تسبیح کر دو, جن گناہوں سے بچنے کو بتایا گیا ان گناہوں سے بچ دو, کرتے رہو جو چیز بتائی جائے وہ کرتے رہو. تو جب وہ بے فکر اور یکسو ہو کر کام میں لگا رہے گا, یعنی کلام کا علاج کرا بس اسی میں لگا ہوا ہر وقت دن ہے کہ میرے منہ سے ایسا کوئی بات نہ نکل جائے جس کو میں نہ کہتا تو کوئی حرج نہیں تھا. یوں سوچو بولنے سے پہلے کہ اگر میں اس جملے کو نہ بولوں تو کوئی حرج ہے, کوئی حرج نہیں, چپ. اب اس کے اندر بہت زیادہ نفس کے خلاف مجاہدہ ہے, کیونکہ آپ نے ایک بار اپنے نفس کو روک بھی لیا تو گھوم پھر کے آئیں گے, پھر آگ میں بول کے چھوڑیں گے. ایک نفس ایسا ہی ہے, آپ بولیے. اب اسی لیے تو لایانی کلام کا جو نظر اور کلام دو چیزوں پہ قابو ہو گیا. کلام کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنی زبان کا اور شرمگاہ کا کفیل ہو گیا میں اس کے لیے جنت کا کفیل ہوں. تو زبان تو ایسی اہم چیز, اور نظر بھی بہت اہم اس لیے ہے, نظر میں بہت لطافت ہے. اور واقع میں تزکیے کے لیے تزکی تو لازم ہے, وہ تو خود بخود حاصل ہوتی رہے گی. جیسے ابھی آپ کو مثالوں نے سمجھایا, یہ تو ممکن نہیں کہ آپ کسی چیز کو کاٹیں اور وہ کٹے نہیں. یہ تو نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ میں نے کاٹ دیا تو یقیناً وہ کٹ گئی, ورنہ پھر آپ نے کاٹا ہی نہیں. اسی طرح سے وہ تو خود بخود حاصل ہوتی رہے گی, اس کے لیے فکر و قصد کی ضرورت نہیں. جس دن یہ اپنے کام میں کامل ہوگا اس دن تزکی بھی کامل ہو جائے گی. اور راز اس میں یہ ہے کہ کمال تزکیہ کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ انسان یکسو ہو کر ہمہ تن اس میں متوجہ ہو, کیا بتائیے جتنے لوگ علاج میں لگے ہیں کیا انہوں نے اس ہما تن ہو کر اور متوجہ ہو کر لایانی کا علاج کیا ہے؟ تین دن بھی کیا ہو تو بتائیے. غیبت کا علاج اس طریقے سے کیا ہے؟ تین دن لا دیجیے اپنے جس میں آپ ہما تن میں یکسو رہے ہیں. اسی لیے پرانے زمانے میں اور ابھی بھی خانقاہیں ہوتی تھی, یہاں کچھ دن وہ رہتے تھے اور اس میں ہما تن اور یکسو ہو کر ایک ہی کام میں لگے رہتے تھے. آپ کو خیر حالات ایسے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے, لیکن اٹھتے بیٹھتے ایک, اسی لیے میں نے تمام اپنے دوستوں کو کہا ہوا ہے دیکھو ایک وقت میں ایک ہی چیز کا علاج ہو سکتا ہے. یہ جو لمبی لمبی باتیں نہیں دیتا, اس کا بھی علاج ہو رہا ہے, اس کا بھی علاج ہو رہا ہے, اس کا بھی علاج ہو رہا ہے, چھ چھ چیزوں کا علاج نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے دوستوں کو کراچی میں سمجھایا تھا کہ دیکھو ایک وقت میں ایک ہی چیز کا علاج کرا لو, بس اس سے باقی سب کام خود بخود ہو جائیں گے. جب تک ایک رذیل نفس قابو میں آئے گا بہت سے آ جائیں گے, لیکن ایک وقت میں ایک ہی رذیلے کا علاج ہو سکتا ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب رذیلے کا علاج کراتے ہیں, مثلا لایانی کلام کا علاج ہے یا غیبت کا علاج ہے یا کبر کا علاج ہے یا عجب کا علاج ہے یا کوئی بھی نفسانی مرض ہے اس کا علاج ہے, تو اس علاج میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, اس چیز کے گناہ ہونے کا استحضار کرنا, یہ چیز گناہ ہے, بری ہے, مدر ہے, اس کو سوچنا. آپ ایک چیز کو تو سوچ سکتے ہیں, دو چیزوں کو تو نہیں سوچ سکتے. دو چیزوں کو کیسے سوچیں گے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کسی بھی نفس کے مرض کے علاج میں کہ اس کے ذمیمے کا استحضار رہے, تو آپ ایک ہی کا کر سکتے ہیں, دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک یہاں کوتاہی ہوتی ہے کہ اس کا استحضار ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک گناہ ہے, غلط چیز ہے. اس کے بعد اس کے استحضار ہی کو مضبوط کرانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم سے پھر غلطی ہو جائے, یہ تو علاج بتایا جاتا ہے. مثلا غصے کا علاج بتاتے ہیں کہ جس وقت غصہ پیدا ہو اور ہیجان محسوس ہو, بس اسی وقت بولنا بند کر دو, پانی پی لو, باہر چلے جاؤ, کتاب پڑھنا شروع کر دو. اور اگر نہ کر سکو کیونکہ اس وقت بھول گئے, عین غصے کے وقت یاد نہیں رہا, عین لایانی کلام کے تقاضے کے وقت یاد نہیں رہا, عین کبر کے تقاضے کے وقت یاد نہیں رہا, عین عجب کے تقاضے کے وقت یاد نہیں رہا, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا دو, نفس کو فاقہ کرو. اب بتائیے ایک اگر مرض کا علاج ہو رہا ہو, اس کو کہا گیا کہ تم نے یہ کیا تو ایک فاقہ کرو, اب دو تین مرض کو لے کر کوئی چل پڑا تو تین دن فاقہ کرے گا, کہاں سے کرے گا؟ ایک دن میں تین فاقہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو نہ اس کا علاج ہوگا نہ اس کا علاج ہوگا. اس سے ضروری اصول ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا, بتانے کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے, ایک فہرست بھیج دیتے ہیں, یہ بھی یہ بھی یہ بھی. بھائی ایک کو تو پکا کر لو, اس کو ایک کو پکا کرنے میں دو چار چھ چیزیں تو یوں ہی نکل جائیں گی. تمہاری بری عادتیں, لایانی کلام مثلا ہے, لایانی کلام کو آپ ٹھیک کیجئے, دیکھیے کتنی بری عادتیں نکل جاتی ہیں. لایانی کلام نہیں ہوگا تو غصہ ہو نہیں سکتا, غصے میں جتنا کلام ہے سب لایانی ہوتا ہے. بول دیے بس بغیر سوچے سمجھے, یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نہ بولتا تو کیا حرج تھا. ایک چیز ہو گئی, واقع ہو گئی. اب واقع جب ہو چکی تو اب بولنے سے کیا فائدہ, کچھ فائدہ ہے؟ بچے نے ایک چیز توڑ دی تو ٹوٹ گئی, ٹوٹنے سے پہلے بولتے میں احتیاط کرنا تب تو کام کی تھی, اب ٹوٹنے کے بعد کیا فائدہ ہوا؟ جس طرح سے آپ مختلف چیزیں سوچ لیجیے, تو جب تقاضا ہوا بولنے کا تو بول بیٹھے. تو اس کے لیے تو بڑی ہمت کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ لگنا پڑے گا. تو لگتے تو ہیں نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کامل ہو جائیں. فرمایا کمال تزکیہ کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ انسان یکسو ہو کر ہم آتن اس کی طرف متوجہ ہو, اور یہ اس پر موقوف ہے کہ تزکی کی فکر چھوڑ دے کہ مجھ کو حاصل ہوا کہ نہیں. اسی لیے محققین کا تزکی کی فکر سے منع کرنا تحصیل کمال سے روکنا نہیں, بلکہ تحصیل کمال پر اعانت ہے. جیسے کسی کو نماز میں وسوسے آتے ہیں اور وہ ان وسوسوں کو بند کرنے کی کوشش کرے مگر بند نہ ہوں, اس وقت بھی محققین یہی کہتے ہیں کہ دیکھو تم وساوس کی کچھ پرواہ نہ کرو, آنے دو, تم وساوس کے ساتھ ہی نماز میں مشغول رہو. یہاں بھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے شیخ ہیں جو وساوس کو ختم کرنے سے روکتے ہیں, گویا نماز کی تکمیل سے منع کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں اس غلطی کو رفع کرتا ہوں اور خیرخواہی سے کہتا ہوں کہ دیکھو جلدی مناسب نہیں, اس طریق میں تعجیل سد راہ ہے, جلدی نہ کرو. تم جب لایانی کلام کا, غصے کا یا کسی بھی بات کا علاج کرانے چلے ہو, جلدی کیوں کرتے ہو؟ کراؤ علاج, تم کو کیا مطلب اس سے کب ہوگا؟ وہ شیخ بتائے گا تمہیں کب علاج ہوا, تم کراتے رہو, چاہے عمر بھر گزر جائے کراتے رہو, تم کو جلدی کاہے کی ہے؟ آپ کو یاد ہے جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے, تعجیل من الشیطان, تعجیل جلدی کا ہے, بس کام کیے جاؤ انشاءاللہ ایک دن ثمرہ تم کو خود بھی نظر آ جائے گا. دیکھو حق تعالیٰ نے بھی عدم تعجیل کی تعلیم کے لیے آسمان و زمین کو جلدی نہیں بنایا. دیکھیے کیسا بڑا مضمون معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو چاہتے تو فوراً بنا دیتے لیکن جلدی نہیں بنائی. کیوں؟ تاکہ بندوں کو تعلیم ہو جائے کہ دیکھو جلدی نہ کیا کرو. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ کے مضامین ہیں, کہیں نہیں ملیں گے آپ کو. ایسی زبانی تفسیر پڑھا دیتے ہیں لوگوں پر, ہر شخص عالم بن جاتا ہے. ابھی کچھ پتا ہی نہیں, انہوں نے اٹھا کے کسی کی تفسیر اٹھ کے پڑھانی شروع کر دی. کیا فائدہ ایسی تفسیر سے؟ بھائی تمہارے اندر ہی کچھ نہیں, تم دوسروں کیا بتا رہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو حق تعالیٰ نے بھی عدم تعجیل کی تعلیم کے لیے آسمان و زمین کو جلدی نہیں بنایا, باوجود یہ کہ ان کی شان یہ ہے کہ انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. ہم جس چیز کو چاہتے ہیں بس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ تو ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے تزکیہ بھی جب حق تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ بندہ گرتا پڑتا لگا ہوا ہے تو حق تعالیٰ فرما دیں گے, کہیں گے کہ ہو جا تزکی, ہو جا, بس وہ تزکی ہو جائے گی, اس کو تزکی حاصل ہو جائے گی. تم اپنا کام کرو. بارہ یہ مضمون, اگر چاہتے تو لمحے میں سب کچھ پیدا فرما دیتے, کن کہنے سے پیدا ہو جاتا. نہیں, بلکہ ایسا نہیں کیا, بلکہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش. اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو چھ دن میں, پھر عرش پر قائم ہوا. کہ چھ دن میں آسمان اور زمین کو بنایا ہے تو یہ اس لیے کہ بندوں کو تعلیم ہو جائے کہ جلدی مت کرو, ہم اتنا ہم چاہتے تو فوراً بنا دیتے, ہم نے بھی چھ دن لگائے تاکہ ہم جلدی نہ کرو. تو تم کہاں سے تزکیہ نفس میں اتنی جلدی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ لگے رہو. تو ایک غلطی تو یہ ہوئی, دوسری غلطی بھی میں عرضی کر دوں تاکہ یہ مضمون نامکمل نہ رہ جائے. دوسری غلطی جو تزکیہ نفس والے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سن کر کہ تزکی کے پیچھے مت پڑو, بس تزکیہ نفس میں ہی لگے رہو, یہ چاہتے ہیں کہ بس اب ثمرہ حاصل ہو یا نہ ہو کام میں لگا رہنا چاہیے. تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس کام کرو چاہے تکمیل ہو یا نہ ہو, اور یہ سمجھ کر ادنا درجے کا عمل کرتے ہیں. مثلا نماز اور ذکر میں از خود بساوس لانے لگے, حالانکہ ناقص عمل حصول مقصود کے لیے کافی نہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ ہم لگے رہیں, تو ہم لگے ہوئے ہیں, اس میں کمال حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بھی غلطی ہے, یہ حصول مقصود کے لیے کافی نہیں. تکمیل جب ہوتی ہے اعلیٰ درجے کے عمل سے ہوتی ہے, تو تم اپنے ہر عمل کو اعلیٰ درجے کا بناؤ اس کی کوشش میں, یہ بھی مت چھوڑو, اپنے عمل کو اعلیٰ درجے کی کوشش میں لگے رہو. اعلیٰ درجے کے عمل سے تکمیل ہوتی ہے, اور جو عمل غفلت کے ساتھ کیا جائے اس سے باطنی نفع نہیں ہوتا. بس خوب سمجھ لو کہ جب تک کامل عمل پر قدرت نہ ہو اس وقت سے تو ناقص عمل ہی کو غنیمت سمجھ کر کرتے رہو, اور تکمیل کی کوشش میں لگے رہو کہ مجھے عمل کامل حاصل ہو جائے. مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش میں لگے رہو کہ مجھ کو نماز کامل حاصل ہو جائے. یہ نہیں کہ بس میں تو لگا ہوں, نماز تو پڑھ ہی دیتا ہوں جی, تو یہ میں تو تزکیے میں لگا ہوں, یہ نہیں کافی ہے. نماز تو ہمیں کمال تک پہنچانی ہے. اسی طرح سے لایانی کلام کا علاج, غصے کا علاج, نظر کا علاج, کمال تک پہنچانا. کمال آپ کو بتاؤں نظر کے علاج کا, ہمارے بزرگوں نے, اور یہ کوئی بہت دن کی بات نہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے, اللہ کا شکر ہے, حضرت نصر علی صدیقی صاحب, مگر بہت بڑے بزرگ تھے, زیارت ہوتی تھی, سابق کشمیر تھے, مواز شریف پہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, زیارت ہوئی, سامنے نظر آئے, ایسے ایسے بزرگ تھے. ابھی تھوڑے دن میں انتقال ہوا ہے, مکہ مکرمہ میں تھے, کتنی مجالس ان کے ساتھ ہوئی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے ان کو ٹیلی فون کیا, وہ گھر آنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں, ان راستہ سمجھایا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے گھر کے پاس جو بلڈنگ ہے وہ کتنی اونچی ہے. کہنے لگے, ان کے منہ سے نکل گیا فون پہ, کہ میں نے تو کبھی نظر اٹھا کے دیکھا نہیں, میں نے تو کبھی نظر اٹھا کے گھر کے قریب والی بلڈنگ کو نہیں دیکھا. کمال ہے, یہ کمال تک پہنچا ہے اپنی نظر کو. یہ کلام پاک میں ہے کہ اپنی نظر کو نیچی رکھو, ایسی نیچی رکھی کہ گھر کے پاس کی بلڈنگ کا پتہ نہیں ہے کہ کتنی اونچی ہے. یہ کمال ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا. تم اس میں لگو, حق تعالیٰ پھر عطا فرمائے. تو نہ تو شکستہ ہو کر تزکیے کو چھوڑ دو, اور نہ محض کام میں لگے رہنے کے لحاظ سے ایسا کرو کہ بس جی ہم نے تو چھو دیا, چھو چھو کے چل رہے ہیں, چھو چھو کے چلنے سے, چک چک کے کرنے سے کام ہی بنتا. جس کام کو لو, اسی لیے ایک کسی رضیلے کو لو اور اس میں لگے رہو, اس کو کمال کے درجے تک پہنچا دو. غصے کو غصے کا علاج کرایا ہے, کمال کے درجے تک پہنچاؤ تب جا کے کام بنتا ہے. کمال ضروری نہیں کہ حاصل ہو جائے, لیکن تم اگر لگے رہو گے تو حق تعالیٰ کا فضل ضرور ہوگا, مرتے وقت ضرور وہ چیز حاصل ہو جائے گی, مرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خاص فضل حاصل ہو جائے گا. اور ہمت نہ ہارو, اور جب ناقص عمل پر کچھ دنوں دوام کر کے عمل کامل پر قدرت حاصل ہو جائے, اس وقت عمل ناقص کو کافی نہ سمجھو, بلکہ عمل کامل کا اہتمام اب بھی کرو. ناقص ہی میں لگے رہے کہ وہی ناقص عمل دوہرائے چلے جا رہے, وہی نماز ہر روز, وہی انداز ہر روز, تو اس سے تکمیل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہوگی, مجاہدہ تو ضروری ہے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا